Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ulama-i kiram, our most respected guests and brothers in Islam. South Africa, we are very fortunate and privileged that recently we are having scholars of great repute visiting our country. Amongst them, there are some who are specialists in tajweed and qiraat, some who are specialists in tafsir of the Quran Sharif, some in hadith literature, some in tasawuf, and some in other departments, seerah of Rasulullah Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, etc. It is our privilege and it is indeed a blessing of Allah Tabaraka wa Ta'ala that we have such people visiting us, whereas in reality we should be searching for these people and going and benefiting from their expertise, from their knowledge, and from their company. Our guest tonight, Maulana Sayyid Rabe Nadwi, Damat Barakatuhum, he is also one of those very reputable scholars of our time. He is very widely traveled. He is an author of a number of books, and he is head of a number of institutions or number of organizations. He is an executive member of large number of organizations, and also he is a member of numerous others, just an ordinary member. Amongst the prominent institutions is Nadwatul Ulama Lucknow, which has produced large number of great, great ulama, and the name became synonymous with the late Hazrat Maulana Sayyid Abul Hasan Ali Nadwi, Rahmatullah Ali. The world came to know and recognized the potential of this great institution. So he is the principal and the rector of that institution. He is also the executive member of the Muslim Personal Law Board. We had a visit to our country by Qazi Mujahidul Islam Sahab, and you know what the function of that board is. Then he is also on the Muslim World League Executive Board and many other institutions. Hazrat Maulana Sayyid Yusuf Binori Rahmatullah Ali once said, he said, if you are going to South Africa, he mentioned it to one of his colleagues, he said, if you are going to South Africa, you must be very careful. First they feed you, pehle khub khilate hai, aur uske baad tel nikal lete hai. He said, first they give you plenty to eat, and then they make you work so much that they take the oil out. So our guests also this morning, they left Pietermaritzburg. They had a talk at the Lokat Islamia from the another program at the Jamiatul Ulama Natal's offices. Then they went to Stanger, and now he has come here, and they're still going to have meals too. So you can imagine people of his age how tired they get when we have to arrange programs of such a tight nature. So without any further delay, I will invite our guest to address us, give him a careful listening. Achha, wo khitab par main samjha ke bolna to farigh hone ke liye gaye. Achha, Maulana will arrive just now. In the meantime, his colleague Maulana Abdullah Sahab, who is also from Nadwatul Ulama, is an ustad of hadith there. He will give us a short. Is he? Achha. Achha, tashukr.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے دوستو بزرگو اور دینی بھائیو میرا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ جیسے علماء اکرام اور اکابر کے سامنے کچھ عرض کروں حضرت مولانا کو عرض کرنا تھا ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں گے اس لیے تھوڑی دیر کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر دوں اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے لیے بھی نفع بخش ہو اور سننے والوں کے لیے بھی کچھ فائدہ کا سامان ہو میں بہت ہی مختصراً دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس طرح عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک طالب علم استاد کو سبق سناتا ہے، تو اگر وہ سبق صحیح ہوتا ہے تو استاد پیٹ ٹھوکتا ہے، اور اگر غلط ہوتا ہے تو اس کی تصحیح و اصلاح کی جاتی ہے۔ دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آج امت کے اندر آ جائیں تو ساری دنیا میں امت کو کھوئی ہوئی عزت مل سکتی ہے، کھویا ہوا مقام مل سکتا ہے، اور وہ بام عروج تک پہنچ سکتی ہے۔ اور اکثر و بیشتر انہی دو چیزوں کی کوتاہیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے ہی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جو مقام دنیاوی اعتبار سے ملنا چاہیے وہ بھی نہیں ملتا، اور جو دینداری ہونی چاہیے، جو مزاج نبوی سے ہم آہنگی ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں پیدا ہو پاتی۔ پہلی چیز ہے علم اور دوسری چیز ہے دعوت۔ اور علم کے سلسلے میں تو اللہ تعالی نے خود جب قرآن مجید نازل کرنا شروع کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پہلی وحی نازل ہوئی، تو اس میں خود بات واضح کر دی کہ اب دور آ رہا ہے وہ علم کا دور ہوگا، وہ پڑھنے کا دور ہوگا، وہ قلم کا دور ہوگا، وہ لٹریسی کے دور ہوگا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس میں جتنی ترقی کر سکتے ہیں وہ ترقی کریں، مگر ہاں یہ ضروری ہے کہ تنہا اقرا نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لا یطغى۔ تو اس میں فرمایا گیا اقرا، پڑھو، لیکن اس کے ساتھ شرط لگا دی گئی کہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو۔ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے۔ حضرت مولانا ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ آج امریکہ میں، یورپ میں، بیرونی ممالک میں علم ہے، لیکن اس میں رب نہیں۔ علم کا رشتہ اللہ کے نام سے کاٹ دیا گیا ہے، تو علم مارے آستی بن گیا ہے، علم وبال جان بن گیا ہے، علم انسانیت کش بن گیا ہے، علم ذلت اور رسوا کرنے والا بن گیا ہے۔ ورنہ اگر اللہ کے نام سے علم کو جوڑ دیا جائے تو جس علم کو بھی اللہ کے نام سے جوڑ دیا جائے گا وہ مقام آخری مقام تک پہنچا دے گا۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ علم ہمارا ہے، وہ علم ہمارا ہے۔ علم میں سنویت نہیں ہے، علم میں ایک وحدت ہے، علم میں ایک اکائی ہے۔ جو علم بھی انسانیت کے لیے نافع ہوگا اور جس درجے میں نافع ہوگا، اس درجے میں اس علم کا حاصل کرنا لازمی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا حدیث شریف میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اعلیٰ ترین علم وہ ہے جو قرآن کا ہے۔ تو اس کا جو علم حاصل کرے گا وہ اعلیٰ ترین انسان کہلائے گا، مگر علم بھی حاصل کرے، اس کی تعلیم بھی دے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم کوئی علم بھی حاصل کر رہے ہیں جو انسان کے لیے نافع ہے، اور اللہ کے نام سے اللہ کا نام اس سے جڑا ہوا ہے، تو باعث خیر و برکت ہے ہمارے لیے، اور اس سے ہم ترقی کے آخری منازل طے کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج بہت سے علوم ایسے ہیں جن پر غیروں کا قبضہ ہے۔ سارے علوم ہمارے ہیں، الحکمت ضالۃ المؤمن فحیثما وجدها فهو احق بها۔ علم کہیں بھی ہو، اگر وہ انسان کے لیے نافع ہے تو وہ انبیاء کا دیا ہوا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ اس کو ہمارے سائے میں چلنا چاہیے، اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کو جوڑنا چاہیے۔ اللہ کے نام کو کھرچ کر نکال دیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، بڑے بڑے کالجز ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، اور بڑے بڑے دارالعلوم وہاں ان کے یہاں کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ انسانیت کے لیے باعث خیر و برکت نہیں، باعث رحمت نہیں، وہ زحمت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کوئی انقلاب برپا کریں اور اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کریں اور اپنے کھوئے ہوئے مقام کو پائیں، تو ہم کو علم کے تمام گوشوں کو سمیٹنا ہوگا، اور علم کے تمام فنون، تمام علوم کو اللہ کے نام سے جوڑنا ہوگا۔ ہمارا یہ دور علم کا ہے۔ حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ آسمان سے پہلا رشتہ جو زمین کا قائم ہو رہا ہے عرصے دراز کے بعد، حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد، تو وہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اعبد، یہ نہیں کہا جا رہا ہے اتحد بلکہ کہا جا رہا ہے اقرا. حضرت ماں فرمایا کرتے تھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر یہ کہا جاتا ہے اعبد، ظاہر ہے کہ یہ حکم دیا گیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لیکن یہ نہیں کہا گیا بلکہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کیونکہ اب دور آ رہا ہے وہ اقرا کا آ رہا ہے، وہ قلم کا آ رہا ہے، تو آپ کو قلم کا ساتھ دینا ہوگا بلکہ قلم سے جو کچھ ہو رہا ہے کام اس سے آگے چلنا ہوگا. آپ کو دنیا کی رہنمائی کرنی ہے، دنیا کی قیادت کرنی ہے، اور ہر گوشے سے کرنی ہے اور ہر لائن سے کرنی ہے. تو پہلی بات تو یہ، اور اس کے جتنے گوشے ہیں ظاہر ہے سب صاحبان علم و فضل ہیں کہ ان کے سامنے ہم کیا اس کی شرح کر سکتے ہیں، کیا اس کے بارے میں کچھ بیان کر سکتے ہیں، ورنہ کہنے کی تو بہت سی چیزیں. دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ دعوت. اس لیے جس قوم کے اندر دعوت نہیں ہوتی وہ مدعو ہو جاتی ہے، جو خود بلاتی نہیں اس کو لوگ بلا کر لے جاتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں. اور دعوت کے پھر دو جز ہیں، ایک تو یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ کس چیز کی اس وقت دعوت دینی ہے، اصلاح ہم کو کس گوشے میں کرنی. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بارے میں اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، تین باتیں سارے انبیاء کے ساتھ مشترک ملتی ہیں، اور مشترک ہی نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ جہاں جہاں نبی کا تذکرہ کیا گیا ہے ان تینوں باتوں کا تذکرہ کیا ہے. اور ان تینوں باتوں پر ہمارا عمل، اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہے تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن کم ضرور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت الالتوحید، جس نبی کا تذکرہ ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے پورا قرآن مجید، ہر نبی کے ساتھ یہ بات ملے گی کہ سب سے پہلی چیز جس کی نبی دعوت دیتا ہے وہ دعوت الالتوحید ہے. حضرت یعقوب کا انتقال ہونے لگا تو یہ کہلوائے گا ما تعبدون من بعدی. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہر نبی یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے زمانے کی خاص بیماری کیا ہے، خاص بیماری کیا ہے، اس کے اعتبار سے وہ کام کرتا ہے. حضرت شعیب کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے، آپ حضرت ہود کے ساتھ دیکھ لیجئے، آپ حضرت لوط کے ساتھ دیکھ لیجئے، جب ان کا تذکرہ آئے گا تو ان کے زمانے کی جو بیماری ہے اس کا تذکرہ بھی لازمی ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے معاشرے میں کیا خرابی ہے، کیا کمزور پہلو ہے، کیا کمی ہے، اس کو دور کرنا پہلے لازمی ہے. اور تیسری چیز ہے کہ اس پر اجرت نہ طلب کرنا، ما اسألکم علیہ اجرا. ہر نبی کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس پہ ہم کو اجرت، بالفعل اللہ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قوت بالفعل رکھی ہے کہ ہم کو کچھ لینا دینا نہیں. اور اس سلسلے میں ہمارے علماء نے اپنے مزاج، اپنے ذوق، اپنے کیف، اپنے سرور، اس کا بھی خیال نہیں رکھا ہے. حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جن کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، اور اس وقت جتنی تحریکیں چل رہی ہیں اہل حق کی، سب کا تعلق حضرت سید صاحب سے ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا سے ایک مرتبہ، جب حضرت مولانا وہاں بنگلے والی مسجد میں تشریف رکھتے تھے، حضرت مولانا خود سنایا کہ ایک مرتبہ الیاس صاحب چائے کے وقت تشریف لائے اور کہا کہ آج علی میاں کو میں خود چائے دوں گا جا کر. تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں چائے لی، مولانا اوپر والے کمرے میں تھے، چائے لے کر تشریف لے گئے اور یوں کہتے ہوئے چائے پیش کی کہ حضرت آج تک ہم لوگ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید کے سائے میں ہیں. یہ بات حضرت کے سامنے فرمائی اور چائے پیش کی. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے سارا سلسلہ چل رہا ہے، انہی کے خلیفہ ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی، ان کے خلیفہ ہیں میاں نور محمد صاحب جھنجھانوی، اور ان کے خلیفہ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور پھر سارا ہمارا جتنا بھی حلقہ ہے سب انہیں سے وابستہ ہے. تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب شروع میں اذکار اور مراقبے اور دعوت کا کام کیا اور لوگ جمع ہو گئے، بڑے بڑی ہستیاں تکیے پہ آ کر قیام پذیر ہوئیں، تو ایک مرتبہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو حالات کا جائزہ تو لیتے ہی رہتے تھے، معلوم ہوا کہ پنجاب میں اور ادھر افغانستان کی طرف ایسا حال ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی بے عزتی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، और बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, तो सैयद साहब का दिल बेचैन हो गया और उन्होंने उस वक्त से तय कर लिया कि अब जिहाद के लिए जाना है और उसकी तैयारी शुरू कर दी। अब हथियार आ रहे हैं, हथियार बांधे जा रहे हैं, तो उसमें यह हुआ कि जो कैफ और सुरूर अज़कार और मुराकबे पर हासिल हो रहा था उसमें एकदम कमी आ गई। तो ये हजरात सब जमा हुए, जिनमें हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब विलायती और हो सकता हजरत माशमाई शहीद और दूसरे अकाबिर थे, वो सब जमा होकर कहने लगे सैयद साहब से अर्ज करना चाहिए कि मुराकबे में जो मजा आ रहा था, जिक्र अस्कार में जो मजा आ रहा था, अब वो मजा बाकी नहीं रहा वैसा। वो कैफियत तो है, नमाज पढ़ते थे, जिक्र अस्कार करते थे, सारी चीजें मौजूद थी, लेकिन ये कहा कि अब वैसा मजा नहीं आ रहा है, तो सैयद साहब से अर्ज करना चाहिए। तो उन सब ने हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब विलायती को जिम्मेदार बनाया कि आप बात करें, लेकिन हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब कबल इसके के बात करते, उन्होंने कहा भाई सुनो, मैं जब तक सैयद साहब से बैत नहीं था और मैं मुजाहिदे करता था, मोटी झोटी रोटी खाता था, और मेरी कैफियत यह थी कि आधे किलोमीटर से अगर किसी को तवज्जो दे देता था तो वहीं उस पर असर होता था, यह मेरी कैफियत थी। लेकिन अगर मैं सैयद साहब का दामन न पकड़ता और उनसे बैत न होता तो मेरी मौत अच्छी न होती। और मैं ये तुमसे कहता हूं, जो सैयद साहब कर रहे हैं इस वक्त बस उनका साथ दो, चाहे मजा आए या ना आए। और सब उस पर फिर लग गए, और फिर उसका आप जानते हैं कि सैयद साहब तशरीफ ले गए और बालाकोट में जिहाद हुआ और उसमें शहादत अल्लाह ताला ने अता फरमाई सैयद साहब को, पूरा काफिला वहां शहीद, अक्सर लोग शहीद हो गए, वहां इस्माइल शहीद वगैरह, और उसके बाद कुछ वापस आए और बाद में काम चलता रहा, और कुछ को सैयद साहब ने पहले ही भेज दिया था, जैसे वहां नूर मोहम्मद साहब झंझानवी हैं, उनसे हजरत सैयद साहब ने फरमा दिया था कि मियां तुम जाओ, अल्लाह तुमसे दूसरा काम लेगा, तो वहां से वापस आ गया था। लेकिन शाह अब्दुल रहीम साहब हजरत सैयद साहब के साथ वहां शहीद हुए। तो यहां हजरत सैयद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात फरमाई कि असल इस वक्त जरूरत इस बात की है, यह अपनी जगह बहुत मुबारक, लेकिन अब आपको यह काम करना है। इसी तरह दावत के सिलसिले में भी एक वाकया हजरत मां इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ा, उससे अंदाजा किया जा सकता है जब दावत का आदमी काम करे तो किस तरह करना चाहिए। एक बात तो यह है कि हम खैर उम्मत उसी वक्त हो सकते हैं जब तक जब हमारे अंदर दावत का जज्बा पैदा हो जाए, जब हमारे अंदर दावत की सिफात पैदा हो जाए, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का जज्बा पैदा हो जाए, तभी हम खैर उम्मत हो सकते हैं। तो उस पर हजरत सैयद हजरत मां इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया जो हजरत मां ने लिखा है अपनी किताब में वो नजर से गुजरा कि एक मतलब हजरत मां इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में तशरीफ फरमा थे, सामने से कुछ औरतें गुजरी, हजरत ने पूछा कि ये कौन है, लोगों ने अर्ज किया ये मुसलमान है, तो मौला इस्माइल शहीद ने अर्ज किया कि तब तो हमारी बहनें हैं, तब तो हमारी बहनें हैं और इनकी भी सलाह होनी चाहिए। और ये कहकर मौला इस्माइल शहीद ने बात तय की कि अब हमको जाना है, वहां जाकर काम करना है। लोगों ने कहा हजरत आप शाह वलीउल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अजीज साहब के भतीजे, ऐसा न कीजिएगा कि उस जगह जाएं तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, इस्माइल जाएगा। और यह कहकर उन्होंने भेष बदला और बदल के वहां पहुंच गए, आवाज लगाई जैसे फकीर आवाज लगाते हैं, ऊपर जश्न हो रहा था, सारी जमा थी औरतें इस तरह की जो गलत काम करती हैं। तो उनमें से एक बाहर निकली, उनका क्या है, कहा फकीर है सदा लगाता है। तो वो बड़ी भी ने कहा कि बुला ला ऊपर, अच्छा है जश्न हो ही रहा है, एक गाने वाला और आ गया, उससे भी तुम कुछ सुनना। मौलाना ऊपर तशरीफ ले गए, जब बड़ी भी ने मौलाना को देखा तो वो पहचान गई कि हजरत आप कैसे ऐसी नापाक जगह हजरत तशरीफ लाए। सब संभल के बैठ गई, मौलाना का नहीं घबराओ नहीं, हम कुछ सुनाना चाहते हैं। तो कहा सब सबको बुला लिया और सब बैठ गई आकर, और मौलाना की आवाज भी बड़ी अच्छी थी, अब तिलावत शुरू की उन्होंने, और मासी की बुराई के सिलसिले में जितनी आयतें हैं सब पढ़ी, और फिर जो तकरीर की उनके सामने, तो सब जारो कतार रो रही थी। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ऐसा उनके दिलों को बदला कि वो सब के सब तायब हो गई, और मौलाना कहा जिन्होंने निकाह नहीं किया वो निकाह कर लें, और जो निकाह के काबिल नहीं हो जाके दूसरी जगह काम करें। लेकिन कहना यह है कि जब मौलाना से ये बात कही गई थी कि आप वहां जा रहे हैं तो क्या होगा, लोग बदनाम करेंगे, मौलाना ने उस पर जो बात कही कि मैं तो उस दिन का मुंतजिर हूं कि जब इस्माइल को पकड़कर सड़कों पर घसीटा जाए और चेहरे पर उसके कालिक पोत दी जाए और गली और कूचों में उसको घुमाया जाए कि ये इसने ये काम किया, इसने ये काम किया, और मैं अल्लाह से कह सकूं तेरे लिए मैं लेकर आया हूं। ये जज्बा जब दावत का पैदा हो जाएगा तब काम होगा कि हम फला तबके में जाएंगे, फला तबके में नहीं जाएंगे, फला से हम दोस्ती करेंगे, फला से नहीं करेंगे। इस सिलसिले में एक बात और अर्ज करता हूं, मौलाना ने सुबह एक बात यह कही थी कि अरबों का क्या मिजाज दावत के सिलसिले में हम सबसे जुदागाना है, इसमें कोई शुबा नहीं। जिस इलाके में अरब गए हैं वहां काया पलट गई है और 90% लोग मुसलमान हैं, और जहां अजमी गए हैं सेकंड हैंड इस्लाम गया है, वहां इस्लाम आज तक ऐसे ही आधा पौना है, और वहां वो बात नहीं है जो अरबों के जरिए होती है। तो उसकी एक मिसाल मैं आज करता हूं, हजरत मौलाना ने अपने कारवान जिंदगी में लिखा है, वाकया इशारा किया है और जबानी कई मरतबा बयान किया कि जब अम्बेडकर ने वहां हिंदुस्तान में ऐलान किया कि हम अपना दीन बदलना चाहते हैं, अम्बेडकर को जानते होंगे ये अछूतों का सबसे बड़ा लीडर था और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी उसने तैयार किया है, तो बहुत अहम आदमी था। उसने जब यह ऐलान किया तो जाहिर है उसके साथ लाखों लाख आदमी मजहब बदलने वाले थे। तो इधर से हमारे दादा ने, हजरत मौलाना के बड़े भाई ने, हजरत मौलाना को भी बहुत उम्र कम थी, कहा तुम भी जाओ। हजरत मौलाना इतने नौखेज थे उस वक्त, तो कह रहे तो मैं खुद शर्मा रहा था कि आए हैं दावत देने इस्लाम की, लेकिन मैं कहने मैं गया बंबई और जाके वहां मैंने इस्लाम पेश किया। तो मौलाना के एक उस्ताद थे खलील अरब साहब, जो खालिस अरब थे, उन्होंने बात यह है सुनने की, उन्होंने जाते वक्त मौलाना से ये फरमाया कि अली तुम जा रहे हो दावत देने, अगर वो ये कहे कि हम अछूत हैं, हमको कोई ज्यादा अहमियत नहीं देता, अगर हम इस्लाम कबूल करते हैं तो कोई अपनी लड़की हमको देगा? तो खलील अरब साहब ने कहा कह देना उससे कि एक अरब है खालिस, और उसका नसब भी खालिस है, वो खालिस अरब है, उसकी दो लड़कियां हैं, उनमें जिससे चाहे वो शादी कर ले। ये है अरबों का मिजाज। तो हमारे अंदर भी जब कुछ हिस्सा इसका पैदा हो जाएगा तब इनकलाब आएगा। ये नहीं कुछ इधर और कुछ इधर, इससे काम नहीं चला करता। मेरे भाई और दोस्तों, मैं कुछ शायद ज्यादा ही कह गया हूं और मौलाना तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए और हम सब के लिए इन अकाबिर के वाकयात को बाय से खैर बरकत बनाए, उनसे हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد बुजुर्गों दोस्तों, अभी आप बहुत अच्छी बातें सुन रहे थे और हकीकत में वो काफ़ी थी, किसी मज़ीद तकरीर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शायद नाम का ऐलान हो गया था इसलिए चंद बातें मैं अर्ज करूँगा। एक तो मैं उसकी तायीद और उसकी अहमियत भी बताना चाहता हूँ जो मौलाना अब्दुल्ला साहब ने आपके सामने रखी कि दावत के काम के लिए आदमी को झुकना पड़ता है और कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है जब दावत ज़्यादा असरअंदाज होती है, और ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में जहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में नहीं है, थोड़ी तादाद में है, वहाँ दावत का फरीदा और ज़्यादा आयद हो जाता है, इसलिए कि उनके सामने मैदान होता है, दावत का और काम का मैदान होता है। जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं वहाँ दावत का मैदान महदूद होता है, लेकिन जहाँ मुसलमान अकलियत में होते हैं वहाँ दावत का मैदान बहुत वसी होता है, और जब मैदान वसी होता है तो उसका तकाजा ये होता है कि लोग काम करें और अपने फर्ज को अंजाम दें। और दावत का काम ऐसा है कि वो सारी इबादात और दूसरे अच्छे आमाल से भी ज्यादा भारी और ज्यादा अहम है, और उसमें दाई को जो फवायद हासिल होते हैं अल्लाह ताला की रजा के और आखिरत में अजर के, वो दूसरे को नहीं हासिल होते। एक बाद वक्त दाई के कहने से जो अमल किया जाता है और राय हक दिखाने वाले के कहने से जो हक इख्तियार किया जाता है, तो अमल करने वाले को सवाब तो मिलता ही है, लेकिन कहने वाले का को भी उसका सवाब उतना ही सवाब मिलता है। अब आप ख्याल कीजिए, अगर एक शख्स के जरिए से 100 आदमियों को हिदायत हासिल हुई और 100 आदमी आमिल बन गए नेक कामों के और इबादत के, अल्लाह ताला के रजा के हुसूल की कोशिश के, तो 100 आदमियों का अजर उसको मजीद मिलेगा जिस शख्स ने उनकी रहनुमाई की है। तो एक आदमी 101 आदमियों का अजर एक वक्त हासिल कर रहा होगा, भला ये इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और वो लोग जिनकी दावत से सैकड़ों हजारों और लाखों आदमियों की इस्लाह हुई है, उनका अजर आप सोचिए कितना होगा। और फिर इसके बाद सबसे बड़ी बात है, आप सोचिए कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या अजर मिल रहा होगा, यानी उनका जो दर्जा अल्लाह ताला किया है वो तो है ही, लेकिन इसको भी देखिए कि दुनिया का कौन शख्स ऐसा है कि जिसको इतना ज्यादा और इतने ज्यादा इंसानों का सवाब मिल रहा होगा जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल रहा होगा। इसलिए कि पूरी उम्मत मुस्लिमा कयामत तक उनके हिसाब में लिखी जाएगी, उसके सारे आमाल उनके हिसाब में भी लिखे जाएंगे, तो वो तन्हा पूरी उम्मत मुस्लिमा के अजर के मुस्तहिक हो रहे होंगे। तो क्या उनका खजाना है अजर का, और जो अल्लाह ताला की उनको जो मकबूलियत हासिल है वो तो हासिल ही है, लेकिन ये सिलसिला उन्होंने गोया कि विरासत में छोड़ा है मुसलमानों के लिए कयामत तक, उनको उम्मत दावत बना देने की वजह से इस उम्मत को ये अजर सवाब जो मजीद बगैर अमल किए मिलता है, ये इस उम्मत को हासिल हो सकता है जो भी लोग काम करेंगे और जिनके कहने से और जिनकी रहनुमाई से लोगों को हिदायत हासिल होगी, तो उनको उनका अजर मिलता रहेगा और कयामत तक सिलसिला चल सकता है। तो ये बहुत अहम बात है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि ऐसे मुल्कों में रहते हैं, ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां मैदान है काम करने का और बात राय हक को पहुंचाने का, लोगों को इस्लाम की तरफ लाने का। मैं इसकी ताईद करते हुए मैं एक बात और अर्ज करूंगा कि इस्लाम का एक इम्तियाज ये है, बड़ा इम्तियाज, कि इस्लाम में शुक्र को अहमियत दी गई है, और मजाहिब में ये बात नहीं है, और मजाहिब शुक्र पर कायम नहीं है, लेकिन इस्लाम शुक्र पर कायम है। यानी अल्लाह ताला ने जो हमको नेमतें अता फरमाई हैं, अल्लाह ताला के जो हम पर फजल है, वो जो करम है जिसका हिसाब लगाना नामुमकिन है कि क्या क्या उसने हमको दिया है। एक तो जिंदगी दी, फिर उस जिंदगी के बका के लिए हमको क्या क्या सहूलतें अता फरमाई, कैसे शफीक माँ बाप अता किए कि जिन्होंने हमारे लिए, हमारे बका के लिए, बचपने में जबकि हम कुछ नहीं कर सकते थे, उस वहां बका के लिए कैसी कैसी तकलीफें उठाई, हम हमारी हिफाजत की, हमको बड़ा किया, जिसके शुक्र में अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कुरान मजीद में, कहते माँ बाप के लिए तुम दुआ करो, और अपनी इबादत के साथ इसका जिक्र किया, कि मेरी इबादत करो और अपने अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, उनके लिए शुक्र अदा करो। इसलिए कि माँ बाप का एहसान इस इंसानों में, इस इंसानी बरादरी में सबसे ज्यादा है। तो अल्लाह ताला के यहाँ शुक्र की बड़ी अहमियत है, और वो ये देखता है कि बंदा शुक्रगुजार है या नहीं है। इसलिए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का बदला तो नहीं दे सकते, इतनी नेमतें अल्लाह ताला का इतना फजल है, तो कम से कम हम उसका एहसास करें और अपनी जबान से, अपने दिल से इसका इकरार करें कि अल्लाह ताला का हम पर बड़ा एहसान है, और खास तौर पर जिन पर जाहिरी तौर पर भी और खुले तरीके से अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है, उनको दौलत दी है, उनको जिंदगी की बहुत सी आसानियां दी हैं, ये तो ये सब शुक्र का बायस है और शुक्र के کے دائی ہیں. تو ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو وسائل اور جو سہولتیں عطا فرمائی ہیں زندگی کی, تو آپ لوگوں پر زیادہ شکر واجب ہے اور شکر کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے خلوتوں میں اور خاص حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تیرا بڑا شکر ہے, تو نے ہم کو بڑی نعمتیں دی ہیں, اور ہم کو اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے شکر کی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شکر سے راضی ہوتا ہے. اور جگہ جگہ قرآن مجید میں شکر کی تاکید آئی ہے, اور حتیٰ کہ ایک جگہ تو ہر لقمان کے متعلق آیا ہے کہ لقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ, نعمتیں ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر کرو. تو شکر کی بڑی تاکید آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ وہ بہت عبادت کرتے تھے حتیٰ کہ پیروں میں ورم ہو جاتا تھا. تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کون عبدن شاکرن للہ, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنتیں اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور تو معلوم یہ ہوا کہ شکر کی بڑی اہمیت ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا دین شکر پر قائم ہے. دین ہے ہی شکر, یعنی یہ شکلیں ہیں شکر کی جو دین کی بتائی گئی ہیں, جو مختلف عبادات اللہ کو راضی کرنے کی جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ حقیقت میں شکر کی ہیں, کہ ہم شکر ادا اللہ تعالیٰ کا ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا. اور سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا, اور اس کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہم کو مسلمان بنایا, ورنہ ہم کیا ہوتے؟ ہم کہیں کسی مندر میں گھنٹہ بجاتے ہوتے یا کسی صلیب کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے, جھک رہے ہوتے. یہ ہم میں کیا خصوصیت تھی کہ آپ نے ہم پر یہ احسان کیا؟ ہم اس کے کم مستحق تھے. تو آپ نے بلا استحقاق نے ہم کو یہ دین عطا فرمایا جو نجات کا ذریعہ ہے, اور تو تیرا بڑا شکر ہے. مولانا کہتے تھے کہ انہوں نے ترکی کے جو انہوں نے سفر کیا پہلا سفر, تو ان کو ایک بات بڑی پسند آئی. وہاں ترکوں میں یہ ایک عادت تھی کہ وعلی الاسلام الحمدللہ, یہ کہتے تھے مختلف وعلی الاسلام الحمدللہ, کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہم کو اسلام عطا کیا. اور واقعی وہ ہر شخص جو بھی کہے گا صحیح کہے گا, لیکن ترکوں کا معاملہ یہ ہے کہ ترک اسلام لانے سے پہلے بھیڑیے کی عبادت کرتے تھے, بھیڑیا ان کا معبود تھا, اور ظاہر مشرکوں کو مشرک تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی, پوری قوم مسلمان ہو گئی. ترک کے معنی یہ ہے کہ مسلمان, اور ترک کے مطابق سمجھا بھی یہ جاتا ہے کہ ترک یعنی مسلمان. تو اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے, تو وہ اس پر شکر ادا کرتے تھے عام طریقے سے کہ علی الاسلام الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم کو اسلام عطا فرمایا. تو وہ تو کہتے تھے اپنی زبان سے, حقیقت میں ہر مسلمان کو کہنا چاہیے. ہم میں کیا سرخاب کے پر لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا, مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, پھر اسلام کا تھوڑا بہت وفادار جو کچھ ہے وفادار بنایا. یہ محض اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, ہمارا کوئی حق نہیں تھا, کوئی استحقاق نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو بلا استحقاق یہ نعمت عطا فرمائی, اسلام کی نعمت, کہ جس سے آخرت میں نجات ہوگی, جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. تو ہمیں اس پر ہی بہت شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا. پھر اس پر شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو راحت عطا فرمائی, ہم کو صحت عطا فرمائی, ہم کو وسائل عطا فرمائے, ہم کو ایسی زندگی عطا فرمائی کہ جس میں تھوڑی بہت طمانینت اور راحت ہے, ورنہ کیسے لوگ ہیں. مجھے اس کا احساس ہوتا ہے, میں جب ان کالوں کو دیکھتا ہوں کہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, یعنی جانوروں سے بدتر بعض لوگ زندگی گزار رہے ہیں, جن کو نہ کھانے کو نہ سر چھپانے کو کچھ ہے. یعنی ضرور ایسے لوگ ہوں گے کثرت سے, یہ کیا دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں. ہندوستان میں اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کو دو وقت کھانا نصیب نہیں ہے, جن کو بدن کو ڈھاکنے کے لیے کپڑا نصیب نہیں ہے, تو ان کو دیکھ خیال ہوتا ہے کتنا اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم ہے, کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہم پر احسان ہے کہ ہم آرام سے ہیں, صحت سے ہیں, اور اپنا کام کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اور کتنے انسان ہیں کہ جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے, جو اپنے اپنے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے, زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بے تحاشا ان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے. صرف محنت ہی نہیں, ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے جب جا کے وہ اپنی زندگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں. تو آپ موازنہ تو کیجئے, کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے, کتنی بڑی نعمت ہے, مسلمان بنایا. اچھا وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے, اس کے بعد بھی اتنی تکلیفوں میں مبتلا ہیں, ذرا مقابلہ کر کے دیکھیے, رونگٹے بعد وقت کھڑے ہو جاتے ہیں, خیال ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کا اتنا بڑا احسان. تو ایک بات یہ میں عرض کروں گا کہ ہم لوگوں کو بحیثیت مسلمان کے, بحیثیت سمجھدار مسلمان کے, بڑا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے, ہر طرح کا شکر. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نے ہم کو سہولتیں اور نعمتیں دی ہیں اور ہم کو مسلمان بنایا ہے, کہ آخرت بھی ہماری بن سکتی ہے اگر ہم اپنے کو مسلمان سمجھیں اور مسلمان کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ نے تو یہ نعمت ہم پر کر دی کہ ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور مسلمان بنایا, اب ہم مسلمان باقی رہیں اور مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی کو سنواریں, یہ ہماری عقل کی بات ہے, یہ ہماری نیکی نہیں ہے بلکہ ہماری عقل کی بات ہے کہ اللہ نے جو ہم کو بلا طلب میں ہمیں نعمت دے دی ہے, اس نعمت کی ہم قدر تو کریں, اس نعمت کو ہم سنبھال کے تو رکھیں, اور پھر اس نعمت کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنائیں اور سنواریں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قیمتی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اجر ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ بندہ اس کا شکور ہو. آپ جگہ جائیں دیکھیے, اللہ تعالیٰ کو من شکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن اللہ, مجھے یاد نہیں آ رہی ہے اس وقت, تو اللہ تعالیٰ صاف صاف قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے شکر. اور اپنے بعض انبیاء کے مطابق نے کہا کہ وہ بڑے شاکر بندے تھے, وہ بڑے عبدن شکورا تھے. تو اللہ تعالیٰ شکر کو دیکھتا ہے اور شکر کو چاہتا ہے کہ بندے اس کی نعمت اور اس کے احسان کی قدر کریں اور شکر کریں اور اس کو محسوس کریں کہ اللہ نے ان پر کیا احسان کیا ہے اور ان کو کیا نعمتیں دی ہیں. اور خاص طور پر اسلام کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس سے ابد الآباد کی زندگی بنتی ہے, ورنہ ابد الآباد کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو میں عرض کروں گا کہ ہم بحیثیت مسلمان کے ہم کو اب اسلام پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اسلام اس نے ہم کو عطا فرمایا, اور شکر کی قیمت یہ ہے اور شکر کی قدر یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کو اس کے مطابق بنائیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر سکیں اور ہمارا شکر کامل ہو, شکر ناقص نہ ہو. تو اور یہ کہ ہمیں زندگی کی جو سہولتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے قارون کا قصہ بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ, کہ بڑی دولت تھی اس کے پاس, بہت زیادہ دولت تھی, اس کو لوگوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے راستے میں کچھ کرو, اس نے کہا ہم نے محنت سے ہی سب دولت جمع کی ہے. پھر اور لوگوں نے جو مسلمان تھے ان کو دیکھ کر حسرت ہوتی تھی اور رشک ہوتا تھا, کہتے کاش کہ ہم کو بھی ایسی دولت ملی ہوتی جیسے قارون کے ملی ہے. پھر جب دھسایا گیا تو وہی سب مسلمان کہہ رہے تھے اللہ نے ہم پر بڑا انعام فضل فرمایا کہ ہم کو وہ دولت نہیں دی کہ جس میں یہ تباہی آتی. تو شکر کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ آدمی خرچ کرے یا اللہ کی راہ میں دے, اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے سب کو, اس نے رزق دیا ہے سب کو, اس نے دولت دی ہے, ہم کو جو دی ہے وہ دوسرے کو بھی دے سکتا ہے, اور اس کے یہاں خزانے بھرے ہوئے ہیں, اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو کچھ دے دیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ دینے والے کی نیت, اس کا جذبہ کیا ہے. اور وہ حدیث شریف میں تین آدمیوں کا قصہ آتا ہے, اب یہاں وقت نہیں ہے نہیں یہ ذکر کرتے, ایک اندھا تھا, ایک کوڑھی تھا, اور ایک جزامی تھا. تو تو ان کو بیچارے پریشان تھے, فرشتے نہ آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف فرشتہ آیا اور اس نے ان کو یہ چیزیں سہولتیں ملیں اور دولت مل گئی اور سب کے اور صحت حاصل ہوئی. بعد میں ان کے پاس ایک فرشتہ آیا انسان بن کر اور اس نے مانگا ان سے کہ تم ہمیں یہ دے دو وہ دے دو. تو اس میں سے دو نے تو یہ کہا کہ بھائی ہم نے محنت سے کمایا ہے, ہم کہاں ہم دے سکتے ہیں, اتنا نہیں ہے. اور ایک نے کہا کہ ہاں اللہ کا دیا ہوا ہے, ہم تم کو دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم صرف امتحان لینے آئے تھے. وہ دونوں ناکام ہوئے, ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا اور تم کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا. تو قصہ ہے وہ اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ نے جو ہم پر فضل فرمایا, نعمت فرمایا, اس کا کم سے کم شکر تو ادا کریں. اور شکر ایک ہوتا ہے زبان سے, ایک ہوتا ہے عمل سے. یعنی ہمارا احساس ہم پر ایسا غالب ہو کہ ہم زبان سے بھی شکر ادا کریں اور شکر کا جو تقاضا ہے اس کو بھی پورا کریں. اپنے اسلام کو مکمل اور اسلام کو بالکل صحیح حق کے مطابق بنائیں اور ہم اپنی زندگی کو ایسا بنانے کی کوشش کریں جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو, اللہ کی رضا حاصل کرنے والی ہو, اور وہ تاکہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہو کہ ہم شکر گزار بندے. شکر گزار بندے اسی وقت ہوں گے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں اور اللہ کی رضا کے مطابق ہم زندگی گزاریں. یہی شکر ہے کہ اللہ تو نے ہم پر احسان فرمایا تو ہم آپ کے حکم برداری کرتے ہیں اور آپ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم وفقنا لشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا واغثنا وانصرنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا